السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یوں تو کائنات میں جتنی بھی مخلوق موجود ہیں ان تمام کی تمام مخلوقات کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہے، تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے، لیکن بالخصوص دو گروہ ایسے ہیں، دو مخلوقات ایسی ہیں جن کے بارے میں خود قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ گویا انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بندے اور معبود کا تعلق ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں بتاتا ہے کہ اسے ہم نے احسن تقویم بہت عمدہ پیدا کیا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ناس کا یعنی انسانوں کا رب بھی ہے، اس کا الہ بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے۔ تو گویا انسان کا اور اس کے رب کا جو تعلق ہے وہ بہت سارے تعلق ہیں۔ رب کا ہونے کا تعلق ہے، خالق کے ہونے کا تعلق ہے، معبود کا تعلق ہے، وہ ملک ہے اس کا تعلق ہے، وہ الہ ہے اس کا تعلق ہے۔ پھر اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو انسانوں کے آپس میں جو مختلف روابط ہوتے ہیں، مختلف جو تعلقات ہوتے ہیں، ہمارا اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، ہمارا استاد کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، یہ جو تعلقات کی نوعیت ہیں اور انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی جو نوعیت ہے، اس کو ذرا سا ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ رب کے ساتھ انسان کا کیا تعلق ہے۔ آج جو ہم گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے خدا اور بندے کا تعلق اور اس کی بنیادیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات یہاں موجود ہیں، آپ سب کا شکریہ جی آپ یہاں پر تشریف لائے۔ اور حسب معمول جاوید احمد قامدی صاحب بھی موجود ہیں۔ جاوید صاحب کے سامنے سب سے پہلا بنیادی سوال میں یہ رکھنا چاہوں گا جاوید صاحب کہ خدا کا اور بندے کا تعلق صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف پیدا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری بندگی کرو، یا اس سے بڑھ کر کوئی اور جامع اس کو ہم شکل میں بیان کر سکتے ہیں؟
آپ نے جس سورہ زاریات کی آیت کا حوالہ دیا ہے وہ اپنی ذات میں بہت جامع ہے۔ اس میں جو بات کہی گئی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس کا مطلب مراسم عبودیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ہمارے بندے بن کر رہے ہیں، اس کی صحیح معرفت حاصل کرے کہ میں اس زمین کا آقا ہوں، یہ میرا ذہن ہے کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، میرا ارادہ ہے جو اس میں کار فرما ہے، میں آپ سے آپ بن گیا ہوں، میرا کوئی خالق نہیں ہے، یہ سوال اپنے آپ سے کرے۔ اور جب وہ یہ سوال کرے گا اور وہ سلیم الفطرت ہے تو اس کا ایک ہی جواب اس کو ملے گا، اور وہ یہ کہ مجھے کسی ایسی ہستی نے وجود بخشا ہے جو علیم ہے، جو حکیم ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، اور میں اس کے سامنے ایک عاجز مخلوق ہوں۔ تو اپنی عاجزی کا یہ احساس ہے جو بندگی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ عبادت الا لیعبدون، یعنی اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو پہچانوں گا، میں اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کروں گا۔ اور معرفت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مجھے یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے اور میں کون ہوں۔ اس سے جو باہمی تعلق پیدا ہوگا وہ تعلق بندگی کا تعلق ہے۔ یعنی اپنی پوری زندگی میں، خواہ وہ میری معیشت ہے، خواہ میری معاشرت ہے، خواہ میری تہذیب ہے، میرے سوچنے کے پہلو ہیں، میرے علوم ہیں، میرا اخلاق ہے، میرے دنیا کے ساتھ معاملات ہیں، یہ سب کے سب بندے کی حیثیت سے ہوں گے۔ یعنی میں یہ مان کر سب معاملات کروں گا، اور ہر چیز کے بارے میں میرے ہر اقدام کی بنیاد یہ ہوگی کہ میں بندہ ہوں، اس کائنات کا آقا نہیں ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم ہوں انسان یا جنات ہوں، دونوں کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ دونوں کی دونوں وہ مخلوقات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس ابتلاء میں ڈالا ہے، اس امتحان میں ڈالا ہے۔ اور وہ امتحان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے، مشاہدے کی گرفت میں نہیں آتے، ان کی کائنات اور ان کا دستے قدرت بھی مشاہدے میں نہیں آتا، ہم صرف آثار کو دیکھتے ہیں، یعنی ان کی خلق کے آثار کو دیکھتے ہیں، ان کی تدبیر امور کے آثار کو دیکھتے ہیں، ان کی بنیاد پر عقلی استنباط کر کے، انفر کر کے ہم خالق کا تصور پیدا کرتے ہیں، انبیاء کے ذریعے سے اس کی تائید اور تصدیق ہوتی ہے۔ تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس امتحان میں گویا یہ ماننے یا یہ سوچنے یا اس چیز کو پہچاننے کے مکلف ٹھہرا دیے گئے ہیں کہ ہماری حیثیت ہے کیا. جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے آقا نہیں ہیں, ہماری حیثیت عاجز بندوں کی ہے, ہمارا ایک خالق ہے اور اس کے سامنے ہم کو جھک کر رہنا ہے, تو بس یہی وہ چیز ہے جس کو لفظ عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ جو عبادات ہیں, مراسم عبودیت ہیں, وہ اصل میں اس کا علامتی اظہار ہے. یعنی جب میں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ میں ایک ملک کا شہری ہوں, تو ظاہر ہے کہ یہ شہریت کچھ تقاضے پیدا کرتی ہے. اب یہ کہ میں اس کے جھنڈے کو عزت دیتا ہوں, میں اس کے ترانے پر کھڑا ہو جاتا ہوں, تو یہ مراسم ہیں. مراسم اصل میں علامتی اظہار ہوتے ہیں, ایک سمبولک ایکسپریشن ہوتے ہیں. یہی معاملہ نماز کا ہے, یہی روزے کا ہے, یہی حج و عمرہ کا ہے, یہ سب کے سب شاعر اللہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے جذبات کو پیش کرنے کی علامتیں ہیں. عربی زبان میں شعیرہ کا مطلب ہوتا ہے علامت, سمبل. تو یہ سب سمبولک ہیں. آپ اقامت کہتے ہیں, آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ ادب کے ساتھ اللہ کے حضور میں کوئی عرضداشت پیش کرتے ہیں, آپ سجدے میں گر جاتے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرنے کے طریقے ہیں جو آپ نے اختیار کیے ہیں. لیکن آپ کی پوری زندگی اس اصول پر قائم ہونی چاہیے کہ میں اس کائنات میں ایک بندے کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں.
ٹھیک ہے.
بندگی کا احساس, بندہ ہونے کا احساس, اور بندہ کس کا بندہ, یعنی اس کائنات کے خالق کا بندہ, یہ اصل میں عبادت کا مفہوم ہے. تو یہ بڑی جامع تعبیر ہے, اس میں تو کسی لفظ کے اضافے کی بھی ضرورت نہیں.
اچھا, یہ آپ نے فرمایا بڑی جامع تعبیر ہے, اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہاں پر عبدیت کا مطلب مراسم عبودیت نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ بندہ بن کر رہے. تو یہ جو بندہ بن کر رہنا ہے, یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے, مراسم عبودیت سے بھی بڑی چیز ہے. تو پھر جاوید صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مراسم عبودیت کی حاجت کیا ہے؟ یعنی میں اگر اپنے باپ سے پیار کرتا ہوں, میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں, وہ میرے سامنے آتا ہے تو میں عزت سے کھڑا ہو جاتا ہوں, میں اس کی بات بھی مان رہا ہوں, اس کا مطلب میں اس کا فرما بردار ہوں, پھر اس کے لیے لازم کیوں ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس دن میں 5 دفعہ جاؤں اور اسے سلام جب تک نہ کروں تو وہ محبت کا یقین اسے نہ آئے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
اگر آپ کے والد آپ سے یہ کہیں کہ بیٹے ذرا صبح شام مجھے مل کے جایا کرو, تو پھر آپ یہی استدلال کریں گے اس کے مقابل میں. یعنی یہ فیصلہ تو باپ نے کرنا ہے یا آپ کو کرنا ہے؟
اسے کرنا ہے, ظاہر
اسی نے کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم میرے بندے ہو, اس لیے 5 وقت حاضر ہوا کرو. جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ آپ بندے ہیں, وہاں آپ نے کیا مانا؟ میں بیٹا ہوں.
میں بیٹا ہوں.
جب آپ نے مان لیا بیٹا ہوں, تو اب باپ آپ کو بتائے گا کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے, کیا تقاضے کرتا ہے.
ٹھیک.
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق کو دیکھیے اس کی دلیل بیان کی ہے. مثلا نماز کے بارے میں جب بھی نماز کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں, کیا کہا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری.
صحیح.
یعنی چونکہ میں تمہیں نظر نہیں آتا, ابا جان تو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس وجہ سے میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے 5 وقت حاضر ہو جایا کرو. یہ فیصلہ تو باپ ہی کو کرنا تھا کہ آپ سے 2 وقت ملاقات مقصود ہے, 3 وقت مقصود ہے, یا 5 وقت مقصود ہے. تو وہاں تو آپ استدلال نہیں کرتے جی, بلکہ بہت شوق سے جاتے ہیں. اما جان بھی یہ تقاضا کر سکتی ہیں.
ٹھیک ہے.
بیٹے آپ دفتر جاتے ہوئے بھی ملا کریں اور واپس آتے ہوئے ملا کریں. تو اس وجہ سے یہ فیصلہ تو اس نے کرنا ہے, تو خدا کا فیصلہ یہ. دیکھیے, ایک بات تو آپ نے مان لی نا کہ میری طرف سے جذبات کا اظہار ہونا چاہیے, مجھے اپنے پروردگار کی عظمت کا اعتراف کرنا چاہیے. یہ تو ایک شریف النفس انسان کے لیے لازم ہو گیا.
صحیح.
جیسے وہاں ہو گیا کہ مجھے اپنے باپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے, مجھے ان کا ہاتھ چوم لینا چاہیے, مجھے ان کو سہارا دینا چاہیے. یہ سب چیزیں ہیں نا جو باپ اور بیٹے کے تعلق سے پیدا ہو رہے ہیں. تو جب خالق اور مخلوق میں تعلق پیدا ہوگا تو اس سے بھی کچھ تقاضے پیدا ہوں گے لازماً. وہ تقاضے تو آپ بھی مانتے ہیں.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
لیکن ان تقاضوں کو کتنا پورا کرنا ہے, آپ یہ جانتے ہیں کہ انسان نے جب خود ان کو طے کرنا چاہا تو وہ افراط و تفریط میں چلا.
ہاں, صحیح.
یعنی یا تو یہ ہوا کہ سر سجدے میں رکھنے کی توفیق اسے عاری ہو گیا, اور یا کیا ہوا کہ رہبانیت آ
گئی.
یعنی لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ ان کو نہ دنیا میں اب کوئی دخل دینا ہے, نہ ان کو شادی کرنی ہے, نہ بیاہ کرنا ہے. وہ خدا کی پوری اسکیم کو الٹ کر جنگلوں میں جا کے بیٹھ گئے, تپسیا کریں گے, دونی رمالیں گے. یہ ہو گیا نا,
ہو گیا بالکل.
تو اس وجہ سے ضروری تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے اندر یہ جو جذبہ موجود ہے یا یہ دائیا موجود ہے, اس کے اظہار کے لیے اللہ نے کیا طریقے مقرر کیے ہیں. یہ تو بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے متعین کر دیا کہ میری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں, اور پھر ہر چیز جو آپ پر لازم کی اس کی وجہ بتائی.
ٹھیک.
نماز کی وجہ یہ بتائی کہ اگر تم یہ طریقہ اختیار نہیں کرو گے تو مجھے بھول جاؤ گے, اور مجھے بھول جاؤ گے تو اصل میں کیا بھول جاؤ گے؟
اپنے
بندہ ہونے کو بھول جاؤ گے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری طبیعت میں, تمہارے مزاج میں, تمہاری افتاد طبع میں سرکشی آئے گی, اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر دنیا میں بھی فساد ہوگا اور آخرت بھی برباد کر بیٹھو گے. تو اس لیے مجھے یاد رکھا کرو. اس یاد دہانی کے لیے پانچ وقت آپ کو بلایا جاتا ہے. اس کے لیے آپ جا کے وہاں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ خالق, میں اگرچہ معیشت میں مصروف تھا, میں اگرچہ سیاسی جدوجہد میں مصروف تھا, میں اگرچہ اپنی ماں باپ بیوی کے ساتھ,
اگر آپ یادہ کرتے ہیں کہ یا کا نابود ہوا,
میں یہاں آ گیا ہوں پھر دوبارہ, اور میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں, اور میں آپ سے سیدھے رابطے کی درخواست کرنے کے لیے آ گیا ہوں. تو آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ ہمیں بہت تھوڑے وقت کے لیے حاضری کا مکلف ٹھہرایا گیا تاکہ ہمارے دل و دماغ میں یہ حقیقت تازہ رہے. انسان کو صرف اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو آپ بک ٹوٹ چھوڑ دیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب دنیا کے اندر لوگوں کو مختلف کاموں پر لگاتے ہیں, تو تربیت کرتے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں, ان کی حاضری کے قواعد بناتے ہیں, فوجیں بناتے ہیں تو اس کے لیے بناتے ہیں, پولیس بناتے ہیں تو اس کے لیے بناتے ہیں, عام لوگوں کو کسی نظام میں باندھتے ہیں تو وہاں لوگوں کو بہت سی چیزوں کا پابند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت ہی مختصر طریقے کے اوپر پانچ وقت کہا ہے کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو. یہ اتنا گراں کیوں گزرتا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا.
ٹھیک ہے جی, یہاں سے جی کوئی کوشچن.
قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کے ساتھ جو ہمارا تعلق پیدا ہوا, یہ عہد الست کا ذکر پڑھتے ہیں, پھر عہد امانت, ارادہ اور اختیار, اور اس طرح کی, اس کے بعد پھر ہم اس کو غیب کا تعلق, اور یہ رشتہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ نماز سے اس کی یاد قائم ہو جائے گی, لیکن اس سے آگے ہم نہیں بڑھتے. اور جو لوگ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں وہ پھر اسی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے, یا اس کا جو وہ پھر اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بحث کر کے پھر اپنے آپ کو مارجن دیتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور مجھے مخلوق کا تعلق بے میرے لیے اہمیت کا حامل ہے. اس بارے میں کچھ
دیکھیے, یہ دو الگ الگ باتیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی انسان کو اس معاملے میں خلجان لاحق ہو گیا کہ کیا اس کائنات کا کوئی خالق ہے بھی یا نہیں. یہ ظاہر ہے کہ علم اور تدبر کا موضوع ہے. ہر انسان کو اپنے نفس پر, اپنے گرد و پیش پر, اپنی کائنات پر بغیر کسی تعصب کے غور کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے. تو یہ فیصلہ تو آپ اللہ کی کتاب سے یا پیغمبر سے باہر بیٹھ کے کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, سوچتے ہیں. اگر اس میں کتاب اللہ رہنمائی کرے گی تو وہ بھی اصولی رہنمائی کرے گی, لیکن جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کو مان لیتے ہیں یا آپ کو اس پہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے, تو اس کے بعد تو پھر اللہ کی کتاب موجود ہے, وہ آپ کو بتا دے گی کہ آپ سے کیا چاہا گیا ہے, آپ پر کیا ذمہ داری ڈالی گئی ہے, آپ سے کیا تقاضے کیے گئے ہیں. اس کے بعد تو کسی کے لیے کسی الجھن کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا. چنانچہ قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ یہ کتاب نازل ہی کیوں کی گئی. اس لیے نازل کی گئی کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مُخْتَلِفُوا فِيهِ, تمہیں جو اختلافات سے سابقہ پیش آ جاتا ہے مذہب کے معاملے میں اس کا فیصلہ کر دیں. اچھا, یہ بتایا گیا کہ یہ تو ایک میزان ہے, ترازو ہے, آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے, آپ اس پر صحیح اور غلط کو ناپ کر دیکھ سکتے ہیں. لِيَحْكُمَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ, اسی لیے نازل کی گئی ہے تاکہ لوگ دین کے معاملے میں انصاف کی بات سمجھ لیں, ان کو پتہ چل جائے کہ ٹھیک بات کیا ہے. تو اس لیے پہلا مرحلہ جو ہے وہ تدبر کا ہے, غور و خوض کا ہے. انسان اگر تعصبات سے بالا تر ہو کر, انعت سے بالا تر ہو کر ٹھیک طرح سے کائنات پر اور اپنے آپ پر غور کرے گا تو لازمی نتیجے کے طور پر وہ اللہ کو پہچانے گا. اس لیے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے, اپنے مخلوق ہونے کا انکار نہیں کر سکتا. یعنی اس کو قدرت کے قوانین نے بنا دیا ہے, اس کو مٹی نے وجود بخش دیا ہے, لیکن بہرحال میں جب اپنے اوپر غور کرتا ہوں تو میرے بنے ہونے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہوتا. بنانے والے کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے کون ہے, زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے, قدرت کے قوانین ہیں, لاز ہیں جو کام کر رہے ہیں, کچھ بھی ہے, بہرحال میں اپنا خالق خود نہیں ہوں. تو اپنے مخلوق ہونے کے احساس کے ساتھ انسان جیتا ہے, کوئی باشعور انسان اس احساس سے اپنے آپ کو نہیں نکال سکتا. چنانچہ عہد الست کیا ہے, وہ اصل میں میرے اسی احساس کا ظہور تھا, وہ میرے دنیا میں آنے سے پہلے ہوا, اس کی یاد اس لیے محو کر دی گئی ہے کہ پھر امتحان ختم ہو جاتا. اسی طرح سے مجھے جو امانت سپرد کی گئی ہے ارادے اور اختیار کی, تو ارادے اور اختیار کی اس امانت کے بارے میں کیا صرف یہ بتایا گیا ہے کہ مجھے دی گئی تھی؟ میں روز اس کا احساس اپنے اندر پاتا ہوں, میں ارادہ کرتا ہوں, میرے اس ارادے کا میری زندگی میں ظہور ہوتا ہے, میرے علم میں ظہور ہوتا ہے, میرے عمل میں ظہور ہوتا ہے, میرے تعلقات میں ظہور ہوتا ہے, میرے نظم سیاست میں ظہور ہوتا ہے, معیشت میں ظہور ہوتا ہے, میں اس کو خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف ایک سلیم و طبع انسان کا تقاضا کرتی ہیں کہ وہ چیزوں کے بارے میں معاندت کی بنیاد پر غور کرنے کی بجائے ٹھیک جگہ پر کھڑا ہو کر غور کرے. اور اگر کوئی شخص اس طرح غور کرے گا تو پہلا مرحلہ بھی طے ہو جائے گا اور دوسرے مرحلے میں تو پھر اللہ کی کتاب موجود ہے. یعنی اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہم کسی تاریکی میں کھڑے ہیں, ہمارے پاس قرآن مجید ہے. اولین کا معاملہ ہو یا آخرین کا معاملہ ہو, ہر چیز سے متعلق ایک واضح محکم سیدھا راستہ ہمیں بتا دیا گیا ہے. تو اس لیے خلجان کا تو کوئی سوال نہیں ہے.
جی یہاں سے کوئی سوال ہے؟ جی.
عام انسان اللہ کے اور اپنے تعلق کے بارے میں اس انداز سے سوچ نہیں سکتا. کچھ لوگ پڑھ جاتے ہیں, زیادہ پڑھ جاتے ہیں یا اسی ٹاپک پہ بحث کرتے ہیں آپس میں, ان کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے, کچھ اختلافات آ جاتے ہیں. لیکن نارمل لوگ جو اپنی زندگی میں, اپنی معیشت میں, اپنی سیاست میں بزی ہوتے ہیں, وہ اپنے خود سے کام کرنے کی بجائے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ اسکالرس کو یا اسکول آف تھاٹس کو. وہاں پہ آ کے ان کے لیے کنفیوژن یہ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے اور بندے کے تعلق کا کون سا راستہ ٹھیک ہے, جس میں میں تو بندہ ہوں ہی لیکن اللہ کو اتنا مشکل کر کے بنا دیا جاتا ہے. تو وہ اس کے لیے وہاں پہ وہ ایک دوراہے پہ نہیں چوراہے پہ کھڑا ہو جاتا جا کے, کہ آپ وہ کس طرف سے جا کے اللہ کو پہچانے.
میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہوتی اگر ہمیں اس امتحان میں ڈال دیا جاتا کہ ہمیں دیوبندیوں سے, بریلویوں سے, اہل حدیث سے, مسیحیوں سے, بدھوں سے پوچھنا ہے جا کر, مذہبی رہنماؤں سے جا کے پوچھنا ہے, تب پتہ چلے گا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا کہ اپنی کتاب دے دی, عربی مبین میں ہے, واضح زبان میں ہے, کوئی کج پیش نہیں ہے, سیدھے طریقے سے صراط مستقیم کو بیان کرتی ہے. یہ جو بنیادی بات ہے کہ میں اس کائنات کا پروردگار ہوں, میری یہ صفات ہیں, بندے کی حیثیت سے میں تم سے یہ تقاضے کرتا ہوں, تمہیں ایک دن میری ملاقات کرنی ہے, اس کے لیے اچھا عمل کرنا ہے, یہ قرآن کا وہ میسج ہے جو اس کی آیت آیت میں لکھا ہوا ہے, جو اس کے حرف حرف میں لکھا ہوا ہے, جس کو اتنی مرتبہ اس نے دہرا دیا ہے کہ کسی عالم کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیے, علماء کے پاس یا اسکالرز کے پاس اس لیے نہیں جاتا آدمی کہ بنیادی ہدایت اس نے پانی ہے, وہ تو قرآن مجید کا سادہ ترجمہ پڑھ لیجیے, آپ کو مل جائے گی. بدقسمتی یہی ہے کہ ہم وہی کبھی نہیں پڑھتے. یعنی پیدا ہوتے ہیں تو قصے سنتے ہیں, کہانیاں سنتے ہیں, روایات سنتے ہیں, انہی سے ہمارے مذہبی تصورات بنتے ہیں. اچھا, انہی میں کوئی چیز پسند آ جاتی ہے, کوئی ناپسند ہو جاتی ہے, کسی کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے, کسی کے خلاف رد عمل پیدا ہو جاتا ہے, میں سارے مسالک پیدا ہوتے رہتے ہیں. یعنی میں تو ترستا ہوں کہ کوئی آدمی مجھے یہ بتائے کہ میں قرآن مجید کو لے کر بیٹھ گیا تھا, میں نے ایک طالب علم کے طور پر اس کو پڑھنا شروع کر دیا تھا, مجھے یہ خلجان پیدا ہو گیا. 50 سال کی پبلک لائف میں کوئی بندہ میرے پاس نہیں آیا یہ کہنے, میں نے فلاں مولوی صاحب کی تقریر سنی تھی, میں نے فلاں لٹریچر پڑھا تھا, میں نے فلاں فرقے کو دیکھا تھا, میں فلاں گروہ کی باتیں سنتا تھا, مجھے یہ خلجان پیدا ہو گیا. یعنی میں آپ سے عرض کروں, 50 سال تک میں اس بات کے لیے منتظر ہوں کہ کوئی آدمی آ کے کہے کہ میں اللہ کی کتاب لے کے بیٹھ گیا تھا, کاغذ پینسل لے کے میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا تھا اور بنیادی ہدایت کے بارے میں مجھے خلجان پیدا ہو گیا.
اصل میں قرآن مجید کا کمال ہے تو اس کا بھی تو ڈسکاؤنٹ اللہ تعالیٰ دے گا نا, ہمارا پورا مزاج ایسا ہو گیا کہ
ساری زندگی ڈسکاؤنٹ ہی پر بسر کرنی ہے. خدا کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. یعنی مسلمان قوم بھی اگر یہ بات کہے کہ ہمیں ہدایت نہیں ملتی صراط مستقیم, آپ دیکھیں کہ آپ کو جو دعا سکھائی گئی ہے, میں نے لکھا ہے نا اپنی تفسیر میں, یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, یا دوسرے لفظوں میں کہیے نزول قرآن کی دعا ہے. یعنی انسانیت کی زبان پر وہ الفاظ جاری کیے گئے ہیں کہ پروردگار ایک طرف مسیحی ہیں جنہوں نے راستہ گم کر دیا ہے, یہی ہے نا. اس وقت کیا ہوتا ہے, مختلف گروہ, فلاں مسلک, فلاں نقطہ نظر کے لوگ. اس وقت کیا ہے, عالمی سطح پر دیکھیں تو دو گروہ ہیں کہ جو پیغمبروں کی نمائندگی کر رہے ہیں. ایک کو کہا کہ یہ ضالین میں چلا گیا ہے, دوسرا سرکشی اختیار کر کے خدا کے غضب کا مستحق ٹھہرا ہے. تو آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ مالک ہمیں سیدھی راہ دکھا, کن کی راہ, یہی دعا کرتے ہیں نا. تو یہ بعثت محمدی کی دعا ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے انسانیت اس مقام پر کھڑی ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا, قرآن. آپ کی نمازوں میں اس کو علامتی طور پر ایسے ہی رکھا گیا ہے کہ فاتحہ پڑھ کے دعا کیجئے صراط مستقیم کی, قرآن کا کوئی حصہ اس کے فوراً بعد ساتھ میں لائیے تاکہ دعا اور جواب دعا کا تعلق آپ کو معلوم رہے. اس میں اب کیا شبہ باقی رہ گیا, حضور نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں جس چیز کی بار بار اپنے خطبات میں تلقین کی وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آخری خطبے میں بھی بڑے اصرار کے ساتھ یہی بات فرمائی. یعنی لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھی اس جگہ رہنے نہیں دیا. اگر آپ کبھی تحقیق کریں یہ خطبہ حجۃ الوداع کی تو ایک ہی بات فرمائی تھی کہ کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑے رکھنا. کسی نے اس میں عطرت داخل کر دی، کسی نے اس میں سنت داخل کر دی. درحالے کہ اصل میں نہیں ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے، خود روایت پر تحقیق کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے. تو مطلب کیا اس کا؟ یہ مطلب یہ کہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو چیز گمراہی سے بچائے گی، جس کو پکڑے رکھو گے تو کبھی ضلالت میں مبتلا نہیں ہوگے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے. اور خود قرآن نے کیا بیان کیا؟ جگہ جگہ یہی بیان کیا کہ اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے آئی ہے. تو جس چیز کو اللہ نے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا وہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. پھر تو خلجان ہی ہوگا، اس خلجان سے پھر کوئی اور نہیں نکال سکتا. اگر اللہ کی کتاب نہیں نکال سکتی تو میں آپ کیا چیز؟
سوال ہے جی آپ کا.
خدا اور بندے کے تعلق میں کوئی مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟
یہ بات یہ کہ ایسی باتیں شاعری میں اچھی لگتی ہیں، یہ وہیں رہنی بھی چاہیے. قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں اصل میں بندہ خدا کی رضا طلب کرتا ہے. اس کے نتیجے میں ایک بات کہی گئی ہے کہ جس وقت بندہ خدا کی رضا طلب کرتا ہے تو پھر بندے کے اوپر خدا کی عنایتیں ہوتی ہیں اس کے مقابل میں. وہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ خدا بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ ہے راضیتم مرضیہ کا، کہ میرا بندہ جس وقت مجھ سے راضی ہوتا ہے میں بھی اس سے راضی ہو جاتا ہوں. بندہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ بندہ اس وقت راضی ہوتا ہے جس وقت وہ بندگی کا حق ادا کرتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی معرفت حاصل کرتا ہے، اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرتا ہے. اسی طرح دیکھیے سب سے بڑی جو جماعت دنیا کے اندر ایک نمونے کی جماعت کے طور پر پیش کی گئی وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ان کے بعض اعمال اور فیصلوں کی مثال دے کے بتایا ہے کہ جب نازک موقع آیا تو جس امتحان میں نے تمہیں ڈالا ہے ان کو جب وہ امتحان درپیش ہوا تو انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا. اس میں سب سے بڑا موقع اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے جس وقت بیعت رضوان کے لیے ان کو بلایا گیا. یعنی ایک بڑی نازک صورتحال، کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی تلواریں ہاتھ سے لے کر نہیں گئے، کوئی اسلحہ لے کر نہیں گئے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، یعنی ایک بڑا عبادت کا معاملہ ہے، اس کے لیے لوگ گئے ہیں. وہاں صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں یہ لگا کہ شاید اب میدان جنگ میں اترنا پڑے گا. اس موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اطاعت کا مطالبہ کیا ہے، ان لوگوں نے وہاں بیعت کی. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یعنی اللہ ان کے اس ارادے، اس فیصلے، اس عزم سے راضی ہو گیا، اور نتیجے کے طور پر وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. تو قرآن مجید کی تعبیر یہ ہے، یہاں کبھی خودی اتنی بلند نہیں ہوتی کہ جس کے نتیجے میں خدا بندے سے یہ پوچھتا ہے.
جاوید صاحب،
شاعری کو شاعری کی جگہ رہنے،
مگر وہ ایک روایت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں.
یہ خالد بن مخلد کی روایت ہے، منکر روایت ہے.
اچھا،
امام ذہبی نے اس کے اوپر بڑی شدید تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر بخاری کا روب لوگوں پر نہ ہوتا تو یہ روایت اس قابل نہیں تھی کہ اس کو یہاں درج کیا جاتا.
ٹھیک. اچھا، ایک سوال میں اس میں لے لوں، یہ اس کے ای میل کے ساتھ. ان کا ایک سوال تھا عہد الست کے بارے میں، اور آپ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ عہد الست بھلا اس لیے دیا گیا تاکہ وہ امتحان کا وہ پھر وہ ختم ہو جاتا، وہ ظاہر ہے اس کی مصلحت ہی ختم ہو جاتا.
دونوں چیزیں بھلا دی گئیں، یعنی دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سب کانشیس میں موجود ہیں، اندر موجود ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آثار کے ساتھ موجود ہیں. لیکن یہ کہ شعور کی سطح پر نہیں. قرآن مجید نے دونوں کا حوالہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے، ہماری اصل شخصیت، اس کو سورہ اعراف میں بیان کیا. سورہ احزاب کے آخر میں یہ بیان کیا کہ یہ جو آزادی اور اختیار تمہیں دیا گیا ہے یہ بھی پوچھ کر دیا گیا.
ٹھیک ہے،
یعنی ایسا نہیں کیا گیا کہ آزادی اور اختیار کا خلعت پہنا دیا گیا اور تم راضی نہیں تھے.
اور یہ بھلا کیوں دیا گیا؟
اس لیے کہ ابتلا سے گزارنا ہے.
ابتلا سے گزارنا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے جاوید صاحب کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس لیے بھلا دیا گیا کیونکہ امتحان میں سے گزارنا ہے. تو ان کا کوشچن یہ ہے کہ یہ تو بات بذات خود امتحان کے اصول کے خلاف ہے کہ ایک ٹیچر ہے جو کہ اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہے، تیاری کرواتا ہے آنے والے امتحان کی، اور تیاری کروانے کے بعد جب کمرہ امتحان میں وہ بچہ داخل ہو تو ٹیچر یہ کیوں چاہے گا کہ میرا بچہ ساری چیزیں بھول جائے اور اب امتحان دے؟ اسے تو وہ تو چاہے گا کہ وہ سب کچھ ساری کلاسز جو اس کی ہوئی ہیں اسے یاد ہوں اور اب وہ امتحان دے. تو امتحان کے اصول کے ہی خلاف ہے یہ بات.
یہ تو مقدمہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ کوئی امتحان کا پرچہ نہیں تھا جو بلا دیا گیا ہے. پرچہ امتحان تو آپ کو یہاں دیا جاتا ہے. یعنی اس میں تو اصل میں جواب ہے. جو آپ کو جواب دینا تھا اس جواب کے واقعے کی یاد فراموش کرا دی گئی ہے.
ٹھیک.
وہ جواب تو آپ کے وجود کے روئے روئے سے واضح. تو اس لیے یہ یوں نہیں ہے کہ جو پرچہ تھا وہ پہلے سکھایا گیا پڑھایا گیا. ایسا نہیں ہے. یعنی اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ میں تمہاری فطرت کے اندر وہ چیزیں رکھ چکا ہوں جن کی بنیاد پر میں تم سے امتحان لے رہا ہوں.
ٹھیک ہے.
اور امتحان اصل میں اس فطرت کو سمجھنے, اس کے مطابق عقلی فیصلے کرنے اور نتائج کو ٹھیک جگہ رکھنے کا نام ہے. یہ امتحان ہے. یعنی اگر امتحان یہ ہوتا کہ اچھا وہ واقعہ یاد کر کے بتاؤ, یہ امتحان تو نہیں لیا گیا نا.
ٹھیک ہے.
تو اس میں جو آخر میں دو الفاظ ظلوم اور جہول آئیں, وہ پھر اس سے کیا مراد لی جائے گی؟
بہت اعلیٰ بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اس ارادے اور اختیار کی امانت کو اٹھا لیا. انسان کے اندر بڑے سے بڑا اقدام کرنے کی صلاحیت ہے. ظلوم اور جہول یہ اصل میں عربیت کے لحاظ سے استعمال ہوئے ہیں کہ یہ حدود سے تجاوز بھی کرتا ہے اور یہ جذبات میں آ کے بڑے سے بڑا فیصلہ بھی کر لیتا ہے. اگر آپ دیکھیں اس میں البیان کا نوٹ آپ پڑھیں تو میں نے اس میں بتایا ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ چیز نہ ہو, ظلوم و جہول نہ ہو انسان, تو یقین کیجئے نہ عشق کی بہترین داستانیں وجود میں آتی, نہ اعلیٰ درجے کے اقدامات وجود میں آتے, نہ بڑی سلطنتیں کبھی وجود پذیر ہو سکتی, نہ آج کے زمانے میں لوگ لا متناہی خلاؤں میں جہاز میں بیٹھ کے روانہ ہو جاتے ہیں ان کو سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ انسان کے اندر عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر لگتا ہے کہ یہ معلوم نہیں کیا کر ڈالے گا. تو قرآن مجید نے حقیقت میں یہ بتایا ہے کہ انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کے اندر ایک طرف جس وقت کوئی آپ اس کو ہدف دے دیں, نس بلند دے دیں, کوئی چیز سامنے رکھ دیں, محبوب کی صورت دکھا دیں, اس کے بعد وہ رات اور سردی کی تاریخ رات ٹھٹھرتے ہوئے گزار سکتا ہے. یہ کمال ہے اس کا. یہ بتایا ہے. اگر آپ دیکھیں کسی عاشق کو کھڑے ہوئے اس طریقے سے سرد موسم میں تو یہی کہیں گے کہ ظلم و جہور ہے. لیکن عشق کی ساری داستانیں وجود میں اسی سے آتی ہیں. یعنی نتیجے کے لحاظ سے وہ ہے کمال انسان کو. یہ سائنسی تحقیقات جو لوگ کرتے ہیں, آپ دیکھیں بعض سائنسدانوں کی, بعض محققین کی, بعض تحقیق کرنے والوں کی داستان پڑھ کے حیرت ہو جاتی. یعنی پوری پوری رات جاگ رہے ہیں, برسوں کسی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں بڑے فلسفیوں کو آپ دیکھیے, تو بڑے نتائج اس کے بغیر نہیں نکلتے اگر آپ تھوڑے سے ظلم و جہول نہ ہو. کہا جاتا ہے نا کہ جب کوئی بڑے کام کا آپ ارادہ کرتے ہیں تو شرط اول قدم اینست کی مجنو باشی. یعنی اس میں پہلا قدم یہی ہے کہ آپ تھوڑے سے پاگل ہونے چاہیے. تو یہ اس کا اظہار ہے. یعنی انسان کے اندر, اب ظاہر ہے کہ یہاں پاگل کا لفظ جو ہے یا مجنون کا لفظ یہ برے معنی میں نہیں بولا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے, اقدام کرنے کے لیے وہ طاقت ہونی چاہیے کہ جس میں, جس کو کہا نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. واقعہ کیا تھا کیا نہیں تھے اقبال نے جس کو نظم کیا اس کو چھوڑ دیجئے, لیکن جو مدعا ہے اس کا وہ یہی ہے. اچھا, اسی طرح عقل کے مقابلے میں جب عشق کی ترجیح بیان کی جاتی ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے تو عقل کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن عمل کرنے کے لیے عشق کی ضرورت ہوتی ہے. مشکل کام ہے بات.
صحیح.
یعنی آپ جب کوئی بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں, عقل کہتی ہے فیصلہ ٹھیک ہے بالکل, لیکن عمل کرنے کی ہمت انسان کو جذبہ ہی دیتا ہے, ورنہ یہ آسان کام نہیں ہوتا. تو یہ انسان کے ظلوم جہول ہونے کا یہ پہلو ہے جس کو قرآن نے وہاں نمایاں کیا ہے. ورنہ ارادے اور اختیار کی طاقت ایسی چیز ہے نہیں کہ آدمی آسانی سے اٹھا سکے. اگر کمزوری دکھاتا ہے انسان تو ہاتھ جوڑ کے کہہ دیتا کہ پروردگار اپنے پاس ہی رکھیے.
یہاں سے سوال لیتا
ہے, کیا اللہ اور بندے کا تعلق ڈائریکٹلی قائم ہو سکتا ہے یا بیچ میں کوئی استاد یا کسی کی ضرورت ہے؟
اللہ اور بندے کے تعلق کو کیسے قائم کرنا ہے؟ یعنی اگر یہ قائم کرنا ہے کہ آپ کو یا مجھے اپنی بندگی کا شعور ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور اس کے سنن کیا ہیں اس کا علم حاصل ہو جائے, تو اس کے لیے ایک وسیلہ موجود ہے, وہ اللہ کی کتاب ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اصل میں کتاب اللہ کیا ہے, یہ ایک رسی ہے جو آسمان سے خدا نے تان دی ہے اور زمین تک پہنچ گئی ہے. تو جو اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے.
جی جناب.
سر, یہ نماز کے علاوہ بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو, اور یہ کہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے بھی ذکر کیا کرو, اس کی صورت بعض کا کہ تسبیح رکھ لیتے ہیں, تو اس کے خیال آپ کے خیال میں اس کی کیا صورت ہونی چاہیے؟
دیکھیے یہ تو اس کے اظہار کا ایک طریقہ ہے, ورنہ اصل بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا اٹھتے بیٹھتے پہلو پر لیٹے یاد رہنا چاہیے, یعنی ہر وقت آدمی کو یہ احساس رہے کہ میرا ایک پروردگار ہے. تو ذکر اور فکر کی یہ جو ایک کیفیت ہے یہ ایک بندے پر طاری رہنا چاہیے, اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے سوتے ہوئے جاگتے ہوئے جب کبھی بھی کوئی کروٹ لیتا ہے وہ تو اسے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میرا ایک پروردگار ہے. اب ظاہر ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے جذبات احساسات اپنی فکر کا اظہار بھی کرتا ہے, وہ اظہار چند کلمات کی صورت میں ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم کوئی اچھی چیز پاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ, آپ کسی سے کوئی وعدہ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی کہتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ اللہ کو یاد کرنے کے طریقے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو اسوہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے بڑی خوبصورت دعائیں اپنے ماننے والوں کو سکھائیں اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے. آپ دیکھیے رات کو سونے کی جو دعا ہے, آپ کبھی اس کا ترجمہ دیکھیں, اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیا با کمال دعا ہے. اسی طریقے سے صبح اٹھنے کی, یعنی وہ دعا ایک طرف اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار ہے اور دوسری جانب وہ اس روزے قیامت کی یاد دہانی بن جاتی ہے کہ پروردگار تو نے مجھے اسی طرح اٹھا دیا ہے جس طریقے سے میں ایک دن قیامت میں تیرے حضور اٹھوں گا. تو اللہ کو یاد کرنے کا, اللہ کو یاد رکھنے کا صحیح طریقہ اور بہترین نمونہ یہ ہے جو حضور نے پیش کیا. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بعض چیزوں کو ارتکاز توجہ کے لیے دہرانا چاہتے ہیں, مثلا سبحان اللہ بار بار کہنا چاہتے ہیں, الحمدللہ کہنا چاہتے ہیں, اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. تو وہ آپ نے یہاں انگلیوں کے اوپر گن کے کہہ دیا, آپ نے ویسے بے شمار ذکر کر دیا, آپ نے کوئی تسبیح ہاتھ میں رکھ دی. اللہ کے پیغمبر کا جو طریقہ ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اٹھتے بیٹھتے اچھے کلمات کی صورت میں دعاؤں کی صورت میں اللہ کو یاد رکھا جائے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ تو الفاظ ہیں جو آپ زبان سے ادا کرتے ہیں, اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کے وجود کا قبضہ ہو, یعنی آپ کو ہر وقت یہ احساس ہو کہ میرا ایک خالق ہے, میں نے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یہ احساس ہے جو کبھی الفاظ میں ڈھل جاتا ہے, کبھی عمل میں ڈھل جاتا ہے, اور کبھی محض ایک کیفیت کی صورت میں آپ پر طاری ہوتا ہے. یہ جس صورت میں بھی ہو خدا کی یاد ہی ہے, خدا کا ذکر.
سر یہ احساس نکل بھی جاتا ہے بعض اوقات, ہم مصروف ہو جاتے ہیں اپنی معمولات میں, کوئی
اسی کا علاج پھر یہ کیا گیا کہ پانچ وقت میں نماز فرض کر دی گئی ہے. تو دیکھیے نا وہاں کیا کہا گیا, اقم الصلاۃ لذکری, وہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کو اٹھتے ہوئے بھول گیا بیٹھتے ہوئے بھول گیا, ویسے تو اگر بندہ مومن اپنے اعمال کو ایک موقع کے اوپر کر لے تو یہ بالکل معمول میں ہوتا رہتا ہے. یعنی آپ اٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے مجھے موت کی ایک صورت سے گزارا اور پھر اٹھا دیا, کہتے ہیں نا. اسی طریقے سے آپ کی سونے کی دعائیں اٹھنے کی دعائیں وہ معمول بن جاتی ہیں, لیکن اگر کہیں فراموش ہو جاتا ہے تو پانچ وقت تو پھر فرض کر ہی دیا گیا نا کہ آپ کو خدا کے حضور میں آنا.
جی کنفیوژن یہ ہے کہ ہم بعض اوقات لیٹس سے میں اسٹڈی کر رہا ہوں, سائنس اسٹڈی کر رہا ہوں, اس کا ریلیشن کیسے بنے گا ہر وقت یاد رکھو خدا کو؟
نہیں, ہر وقت سے مراد اصل میں وہ ہر وقت نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ پڑھ رہے تھے کسی چیز کا مطالعہ کر رہے تھے, چھوڑ کے اٹھیں گے نا کہ اللہ کا شکر ہے مجھے اس نے پڑھنے کی توفیق, نہانے کے لیے گئے گرم پانی میسر آ گیا تو آپ نے کہا الحمدللہ پروردگار. تو اصل میں یہ احاطے کا اسلوب ہوتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اور کام نہیں کریں گے یہی کام کرتے رہیں.
جاوید صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو پیدا کیا اور پھر ان سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, ان سب نے یک زبان ہو کر کہا قالوا بلا, اس کا مطلب سب نے اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود اپنا رب اپنا خالق مان لیا اور اپنے آپ کو بندہ تسلیم کر لیا. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دنیا میں ان کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تو کسی کو جو ہے وہ لادین کے گھر میں پیدا کر دیا, کسی کو مشرک کے گھر میں پیدا کر دیا, کسی کو اسلام کے ماننے والے کے گھر میں پیدا کر دیا. جب وہ لوگ بڑے ہوں گے تو اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کا امتحان ایک لیول کا نہیں ہے, ایک نوعیت کا نہیں ہے. ایک جو لادین کے گھر میں یا مشرک کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کو اپنے حق کو تلاش کرنے میں بڑی تگ و دو کرنی پڑے گی تب جا کر وہ پہنچے گا وہاں تک, اور ایک جو ہوگا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوراً ہی حق تک پہنچ جائے. تو اس بات کا وہاں قیامت کے دن کوئی ڈسکاؤنٹ ہوگا, کوئی دیکھا جائے گا کہ کس کو کتنا اس میں ڈالا گیا تھا؟
ذرا تھوڑا غور کر کے دیکھیں کہ جو آدمی کسی لادین کے گھر میں پیدا ہوا وہ ساری زندگی اس طلب میں گزار دے کہ مالک میرے سامنے راہ واضح ہونی چاہیے, نکل کھڑا ہو,
ٹھیک,
ہر ذمہ داری سے بالا ہو کر جنت میں چلا جائے گا, اس لیے کہ سچی طلب کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اور ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, پورا دین معلوم ہو گیا, اس کے تقاضے معلوم ہو گئے. آپ دیکھیے امتحان ہمارا سخت ہے یا اس کا سخت. تو اس وجہ سے ہر انسان جس صورتحال سے دوچار ہے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. یعنی کہیں علم کا امتحان ہے, کہیں تدبر کا امتحان.
یہ بات یعنی خود قرآن مجید نے اصول کے طور پر بیان کی ہے کہ ہم ہر ایک کا لحاظ رکھتے ہوئے.
بالکل ایسے ہی,
ایسا
بالکل ایسے ہی
جی,
کہ تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہے جو تم اپنا معاملہ کر رہے ہوتے ہو. کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کرتے. بار بار یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ تمہیں جس حالت میں رکھا ہے اس کی بنیاد پر آپ اسی آیت کو دیکھیے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں نے تم سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا تھا.
ٹھیک,
وہ آیت آگے بڑھ کے کیا کہتی ہے, تاکہ قیامت میں کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار ہمارے اور ہمارے آبا و اجداد کی طرف تو کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کی طرف کوئی پیغمبر نہیں آیا, وہی ہے نا جن کو آپ کہتے ہیں لا دین کے گھر میں پیدا ہو گئے, معلوم ہی نہیں تھا دین کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہ جو ان کو میں ہدایت دے چکا ہوں اس کی بنیاد پر بات کروں.
جی
سر, اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر باطن کو جانتا ہے, مگر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اللہ اور بندے کے تعلق میں جو بندے کا ظاہری حلیہ ہے یا اس کے رہن سہن وہ آتا ہے یا نہیں, جیسے لوگوں کے فلاں شلوار قمیض نہیں پہنتا یا داڑھی نہیں رکھی یا فلاں عورت حجاب نہیں کرتی تو یہ اللہ کی بندی نہیں ہو سکتی یا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ میرا بندہ کیا ہے اور کیا نہیں, تو لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ ظاہر کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں دکھانے کے لیے.
لوگوں پر ظاہر کر کے بیوی کیا کرنا ہے, اللہ پر ظاہر ہونا چاہیے. اور اللہ پر کیسے ظاہر ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب نے بتا دیا, اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا. آپ دیکھیے میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور ایک گفتگو کیا کے جب وہ گفتگو ختم ہو گئی تو حضور نے یہ کہا کہ یہ جبریل آئے تھے یعلمکم دینکم, تو میں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. آپ کبھی دیکھیے اس میں کیا باتیں بیان ہوئی, اس میں داڑھی بیان ہوئی ہے, اس میں شلوار بیان ہوئی ہے, اس میں حلیہ بیان ہوا ہے, اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ ایمان کیا ہے, اللہ کو پوری سچائی سے ماننا, اللہ کے فرشتوں پر یقین رکھنا, اللہ کے پیغمبروں کو ماننا, اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو ماننا, آخرت کے دن پر یقین رکھنا. انہوں نے سوال کیا اسلام کیا ہے, کیا کہا ہے حضور نے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. جب کسی نے پوچھا ہے کہ ہم دنیا کے اندر کیا اخلاقی رویہ اختیار کریں, ایک لفظ میں جواب دیا ہے, اپنے لیے وہ پسند کرو جو تم دوسرے کے لیے, اور دوسرے کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اس سے بڑی اخلاقی تعلیم کیا ہو سکتی ہے. اس وجہ سے یہ ہے اصل دین, باقی چیزیں آداب کی چیزیں ہیں, وہ اختیار کرے آدمی جو بھی اس کی رائے ہے اس کے لحاظ سے اختیار کر لے. اصل دین یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاق. جب یہ پوچھا گیا کہ قیامت کے دن فیصلے کی بنیاد کیا ہوگی, آپ نے فرمایا احسنکم اخلاقا, یعنی بہترین مسلمان وہ ہے جو بہترین اخلاق کے ساتھ وہاں چلا جائے. اچھا یہاں تک کہا کہ تم میں سے جو لوگ اپنے اہل و عیال, ظاہر ہے کہ انسان کا سب سے بڑا امتحان اس کا گھر, اس کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سوالوں کا جواب دیا ہے. یہ باتیں جو ہمارے یہاں مذہبی باتیں سمجھی جاتی ہیں ان کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ملتا.
ساری عمر بندہ اپنی بندگی کرتا رہتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, عبادتیں کرتا ہے, ریاستیں کرتا ہے, تعلق بھی ہے. پھر سر یہ جو قبر میں سوال ہے کہ بتائیں جی آپ کا رب کون تھا, اس کی کیا وجہ ہے؟
جس وقت آپ کسی ملک سے روانہ ہوتے ہیں, دوسری جگہ جاتے ہیں, تو آپ کا ریکارڈ مرتب کیا جاتا ہے, پاسپورٹ پیش کرتے ہیں نا, تو اس لیے دنیا سے جب آپ جاتے ہیں تو فرشتے آپ کی اصل شخصیت کو اٹھاتے ہیں. قرآن مجید میں بیان کیا گیا نا کہ انسان کی اصل شخصیت کو جو فرشتے مقرر ہیں وہ نکال کے لے جاتے ہیں. جب نکال کے جاتے ہیں تو اندراج بھی کرتے ہیں آپ کا. تو ایک تو عمومی بات یہ ہے, دوسرے یہ کہ یہ سوالات آئے ہیں اگر ان تمام روایات کو آپ جمع کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوالات اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین سے کیے جائیں گے. چنانچہ اس میں جو سوال پوچھا گیا ہے بنیادی سوال وہ یہ ہے کہ یہ تمہاری طرف جو ایک پیغمبر آئے تمہارے درمیان رہے, تم نے ان کے بارے میں کیا رائے قائم کی. تو تمام روایتوں کو اگر آپ جمع کریں تو اس میں یہ بات ہے جو کہی گئی.
جی
جی میرا سوال یہ, آپ نے ابھی فرمایا کہ انسان کے اندر بڑی صلاحیت ہے کہ وہ عقل سے ایک ارادہ کرتا ہے اور عشق جو ہے وہ اس کو آگے لے کر جاتا ہے. اور اس کو یہ میرا دین سے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ میں عشق کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غیر فطری عمل کی طرف لے کر جاتا ہے آپ کو. عشق جو ہے اس طرح ہمارے چلے کاٹتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنی ذات کو ملانا چاہتے ہیں, تو آپ اس تناظر میں عقل کو عشق کے ساتھ کس طرح ملائیں گے؟
نہیں, میری بات غالباً آپ نے سنی نہیں. میں نے کہا کہ آپ فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ علم اور عقل سے. اس لیے فیصلہ اس سے ہونا ہے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ علم اور عقل کی روشنی میں سمجھا جائے گا. سمجھ لیا آپ نے؟ فرض کر لیجئے کہ علم و عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی مظلوم کی مدد کرنے کے لیے جان دے دیں, تو آپ تو جذبے کی ضرورت ہوگی نا, کیسے دیں گے اس کے بغیر؟ دی نہیں جا سکتی. تو عشق کا لفظ جذبے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. باقی جو ہمارے یہاں صوفیانہ تعبیرات میں عشق بولا جاتا ہے یا شاعری میں بولا جاتا ہے,
وہ دوسری چیز,
وہ شاعروں کا معاملہ ہے. وہ تو کہتے ہیں جس کو عشق, خلل ہے دماغ کا.
جی جناب,
ایک ضمنی سوال ہی بنتا ہے اللہ اور بندے کے تعلق کے بارے میں, کہ خود سے جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے, اللہ کی رسی ہے, اس کے ذریعے ہم پہنچ سکتے ہیں. ظاہر ہے ہر بندے کے پاس یہ ابیلٹی بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہر بندہ اتنا ٹائم لگاتا ہے. وہ دیکھتے ہیں اسی طرح کہ جی اسکول آف تھاٹ کسی کو فالو کرتے ہیں. سوال یہ تھا کہ آیا کوئی بھی شخص مختلف اسکول آف تھاٹ میں سے اچھی اچھی چیزیں اڈاپٹ کر لے, جبکہ اسکول آف تھاٹ کے کچھ کہنے والے یہ فرماتے ہیں کہ جی ایک ہی فقہ کو لے کے چلنا ہے یا ایک ہی امام کی جو ساری چیزیں اڈاپٹ کرنی ہیں, ادروائز ایسے اس پہ کوئی روشنی ڈالیے گا.
بہت معذرت کے ساتھ جی, میں نہیں سمجھ سکا کہ آدمی کے پاس اس کا وقت نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کو دیکھے اور اسکولز آف تھاٹ کی باتیں مطالعہ کرنے کا بہت وقت ہے اس کے پاس. یعنی وہ گھر میں اس کو گھول کر پلا دی جائیں گی. قرآن مجید تو ایک مختصر سی کتاب ہے اور اس کمال کی کتاب ہے کہ آپ اس کو کہیں سے کھول لیں وہ آپ کی رہنمائی کر دے, بنیادی باتیں بتا دے گی. تو یہ وقت کیوں نہیں ہے؟ بجائے اس کے کہ لوگوں کے ان سوالوں کا جواب دیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ انہیں اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے. اللہ کی کتاب کو پڑھنا ان پر لازم ہے. یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کی ہے, اس میں بار بار کہا گیا ہے کہ یہ بڑی بابرکت کتاب ہے. یہ تو ایسی برکت والی کتاب ہے کہ جیسے مردہ زمین کو بارش زندہ کرتی ہے, اس طرح یہ مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے. اس طریقے سے تمہیں تمہاری فطرت کے قریب لے جاتی ہے, اس کے تقاضے بتاتی ہے. تو یہ کیوں وقت نہیں ہے آدمی کے پاس؟ یعنی یہ کیا سوال ہے؟ میں نہیں سمجھ پا رہا اس کو بالکل بھی. یعنی گھنٹوں تقریریں سننے کا وقت ہے لوگوں کے پاس, گپ لگانے کا وقت ہے لوگوں کے پاس, مناظرے سننے کا وقت ہے لوگوں کے پاس, کتاب اللہ کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو ان کے حوالے کر دینا چاہیے, ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچاؤ. تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے لوگوں کو. اللہ کی کتاب میں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہی وجہ ہے, قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے اس میں اپنی بات کو اتنے اسالیب میں دہرا دیا ہے کہ کوئی جہاں سے چاہے گا اس کو پڑھ لے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو فال کے طریقے پر کھول کے پڑھنا شروع کر دیں تو وہ اپنی ہدایت آپ کو دے دے گا. تو اس لیے یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ آدمی مسالک کی بول بھلیاں میں عرج کر رہا جائے؟ علم سے آپ کو دلچسپی ہے, آپ تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں, ضرور سنیں, لیکن ہدایت کے پہلو سے قرآن مجید بالکل کافی ہے.
اچھا جاوید صاحب, یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ دین کی طالب علم کی حیثیت سے, جو آپ نے اپنی کتاب میں بھی کہا ہے کہ آپ نے جو نچوڑ جو سمجھا, جو دین کو سمجھا, وہ آپ نے اس میں بیان کر دیا. آپ نے پورے اسلام کو جو اسٹڈی کیا, یہ سوال آپ سے تبصرہ چاہ رہے ہیں یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ حقوق اللہ اللہ تعالیٰ کے دین میں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. حقوق اللہ سے یہاں پہ مراد ان کی مراسم عبودیت ہے, یا حقوق العباد ایک شخص ہے جو کہ اللہ کے بندوں کے لیے بہت کام کرتا ہے, وہ ساری دکھی انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کے کام کرتا ہے, لیکن مراسم عبودیت سے غفلت اختیار کرتا ہے, اور دوسرا بالکل دوسری طرف ہے, مراسم عبودیت پہ پورا ہے لیکن اخلاقیات کے معاملے میں اس کے اندر جو ہے وہ کمی پائی جاتی ہے. کس کو اسلام نے زیادہ ویٹیج دی ہے؟
اس کا جواب خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. یعنی پہلے تو اصولی بات یہ سمجھ لیجئے کہ حقوق اللہ حقوق العباد میں کوئی تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حقوق اللہ خود اخلاقی تقاضا ہے. یعنی جب میرا ایک خالق ہے, میں اس کا بندہ ہوں, تو اس نے مجھے کہا ہے کہ پانچ وقت میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, میں کیسے اس سے انحراف کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے ان کے درمیان اس طرح کا تقابل نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو چھوڑ دوں یا اس کو لے لوں. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ بندوں کے حقوق سے متعلق جو اخلاقی رویے وجود میں آتے ہیں وہ بعض اوقات بڑی نزاکت پیدا کر دیتے ہیں. حضور سے بھی پوچھا گیا نا کہ ایک عورت ہے وہ فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے اور کوئی نوافل وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتی, لیکن اس کے ہمسائے اس سے خوش ہیں, یعنی اس کا جو اخلاقی وجود ہے وہ پاکیزہ ہے, تو آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی. اس کے الٹ پوچھا گیا تو فرمایا جہنم میں جائے گی.
ٹھیک,
تو ظاہر ہے اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ انسانوں کے معاملے میں آپ کے رویے یہ زیادہ قابل اعتراض ہو جاتے ہیں, کیونکہ پروردگار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے, گناہوں کو معاف کرتا ہے. اسی وجہ سے میں نے بار بار اپنی کتابوں میں توجہ دلائی ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ عمرہ کر لیں آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے, آپ سے کہا جاتا ہے آپ ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ اہتمام سے پڑھتے ہیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں, رمضان کے روزے آپ نے رکھے, خود حدیث میں بھی آیا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, آپ نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کی اس میں گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ وہ گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہوتے ہیں. بندوں کے معاملے میں تو آپ کو تلافی بھی کرنی ہے, معافی بھی مانگنی ہے, کیونکہ بندوں کا مقدمہ پیش ہونا ہے قیامت میں. تو یہ بات سمجھانی چاہیے. باقی جہاں تک حقوق اللہ حقوق والی بات کا تعلق ہے, یکساں اہمیت کے حامل ہیں دونوں, اللہ کا حق بھی ادا کرنا چاہیے, بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے.
بہت شکریہ آپ کا جاوید صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت نکالا. آپ تمام خواتین و حضرات کا بھی بہت شکریہ, آپ یہاں پہ تشریف لائے. ناظرین, آج ہم نے گفتگو کی خدا اور بندے کا تعلق اور اس کی بنیادیں, اور ظاہر ہے کہ یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ جس پہ بہت سارے اور بھی سوالات موجود ہیں, اور آپ کے ذہنوں میں بھی یقیناً بہت سارے سوالات ہوں گے, اور اس وقت جو یہاں پر ڈسکشن ہوئی ہے اس کے نتیجے کے طور پر بھی کچھ سوالات آپ کے نئے پیدا ہوئے ہوں گے. آپ اپنے ان سوالات کو ہمارے اس ای میل ایڈریس پہ ضرور بھیجیے, ih@duniatv.tv. اگلے کسی پروگرام میں آپ کے ان سوالات کے ساتھ اس پروگرام کو ترتیب دیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.